الإسلام والمسلمين جعفر الهادي. گوینده سید احتشام عباس زیدی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس وقت آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ عام طور سے شیعہ امامیہ کے سلسلے میں بہت سے برادران اسلام کو کافی معلومات نہیں ہیں، چنانچہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ شیعہ امامیہ کون لوگ ہیں اور ان کے عقائد کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، وہ علوم کو کہاں سے حاصل کرتے ہیں، دین کس سے لیتے ہیں، عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کس طرح وابستگی رکھتے ہیں، امت اسلامیہ کے سلسلے میں ان کا موقف کیا ہے، اور انہوں نے علمی اور فکری ترقیوں میں کون سے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے ماضی، حال اور مستقبل میں اسلام کی اور امت اسلامیہ کی پیش رفت کے لیے کون سے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں. یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کا جواب امت اسلامیہ کے لیے لازمی اور ضروری محسوس ہوتا ہے. تو آئیے ہم ان سوالات کے جواب دینے کے لیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے تو امت اسلامیہ میں باہم شناخت کی ضرورت کو یہ آیہ کریمہ واضح کرتی ہے. اسلام جب آیا تو لوگ آپس میں متفرق اور مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے تھے. اسلام کے آنے سے پہلے تیغ و شمشیر اور خون خرابے کا بازار گرم تھا، مگر اسلامی تعلیمات کے طفیل میں آپسی دشمنی اور ایک دوسرے سے اجنبیت اور عداوت میل جول میں تبدیل ہو گئی، اور دشمنی کے بجائے تعاون اور قطع تعلق کی جگہ قربت اور قرابت نے لے لی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملت اسلامیہ ایک عظیم امت کی شکل میں سامنے آئی. اس نے عظیم الشان تہذیب و تمدن کو پیش کیا اور اسلام سے وابستہ تمام گروہوں کو ہر ظالم و جابر سے نجات عطا کی، ان کی پشت پناہی کی، جس کی بنا پر یہ امت تمام اقوام عالم میں محترم بن گئی اور سرکش جباروں کی نگاہوں میں روب و دبدبا اور حیبت کے ساتھ ظاہر ہوئی. لیکن یہ سب چیزیں صرف اور صرف امت اسلامیہ کے درمیان آپسی اتحاد اور یکجہتی کی بنیاد کے اوپر وجود میں آئی، جو کہ دین اسلام کے سائے میں حاصل ہوا تھا. حالانکہ امت کے تمام لوگ مختلف شہروں میں مختلف تہذیبوں کے مالک، مختلف پہچان کے مالک اور اگر الگ الگ جغرافیائی حدود میں رہنے والے، البتہ اصول و اساس اور فرائض و واجبات میں اتفاق و اتحاد کافی حد تک موجود تھا. یقیناً اتحاد قوت کا نام ہے اور اختلاف کمزوری ہے. بہرحال یہ مسئلہ اسی طرح جاری رہا، یہاں تک کہ باہمی جان پہچان اور آپسی میل جول کی جگہ رفتہ رفتہ اختلافات میں ملی، تفاہم کی جگہ ایک دوسرے سے منافرت پیدا ہوئی اور ایک گروہ دوسرے گروہ کے بارے میں کفر کے فتوے دینے لگا. اس طرح فاصلے بڑھتے گئے، جس کی وجہ سے رہی سہی عزت بھی رخصت ہو گئی، مسلمانوں کی شان و شوکت ختم ہو گئی اور رعب و دبدبا جاتا رہا، اور حالت یہ ہوئی کہ قیادت کی علمبردار قوم سرکشوں کے ہاتھوں ذلت و رسوائی اٹھانے پر مجبور ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی نشہ و نما کے دہانوں میں لومڑی اور بھیڑیا نما افراد در آئے، یہی نہیں بلکہ ان کے گھروں کے اندر تمام عالم کی برائیاں ملعون صفت افراد کی سازشوں کے ذریعے داخل ہو گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا سارا مال و منال لوٹ لیا گیا اور ان کے مقدسات کی توہین ہونے لگی، ان کی عزتیں فاسقوں اور فاجروں کے ہاتھوں ضائع ہونے لگی، زوال کے بعد زوال، انحطاط کے بعد انحطاط اور شکست کے بعد شکست ہمارا نصیب بن گئی۔ کہیں اندلس میں شکست فاش ہوئی، کہیں بخارا، سمرقند، تاشقند، بغداد ماضی اور حال میں، اور فلسطین اور افغانستان میں ہار پہ ہار کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، اور نوبت یہ ہوئی کہ لوگ مدد کے لیے بلاتے تھے لیکن کوئی جواب دینے والا نہ تھا، فریاد کرتے تھے لیکن کوئی فریاد رس نہیں تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مرض کچھ اور تھا اور اس کی دوا اللہ نے تمام امور کی باگڈور ان کے ظاہری اسباب پر چھوڑ رکھی ہے۔ کیا اس امت کی اصلاح اس چیز کے علاوہ کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے ہم نے ابتدا کی تھی، یعنی اتحاد و یگانگت، یکجہتی اور دوستی؟ آج امت اسلامیہ اپنے خلاف کیے جانے والے سماجی، اعتقادی اور اتحاد مخالف شدید ترین حملوں کا شکار ہے۔ مذہبی میدانوں میں اندر سے اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے، اجتہادی چیزوں کو اختلافی چیز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ حملہ ایسا ہے کہ اس کا ثمرہ اور اس کے برے نتائج ظاہر ہونے ہی والے ہیں۔ کیا ایسے موقع پر لوگوں کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور آپسی تعلقات کو محکم بنائیں؟ ہم مانتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے بعض مذہبی رسومات جدا جدا ہیں، مگر ہمارے درمیان بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مشترک ہیں، جیسے ہم سب کی کتاب ایک ہے، سنت نبوی ایک ہے جو کہ ہمارا محور اور مرکز ہے، توحید، نبوت، آخرت پر سب کا ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، حلال و حرام، یہ سب حکم شریعت ہیں جو سب کے لیے مشترک ہیں، اور تمام مسلمان اس کے اوپر برابر سے عمل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا ہمارے مشترکات میں سے، البتہ اس میں کمی یا زیادتی ضرور پائی جاتی ہے، کوئی زیادہ محبت و دشمنی کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی کم، لیکن ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک ہاتھ کی تمام انگلیاں آخر میں ایک ہی جوڑ سے جا کر ملتی ہیں، حالانکہ یہ طول و عرض اور شکل و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یا اس کی مثال ایک جسم جیسی ہے جس کے اعضاء و جوارے مختلف ہوتے ہیں، مگر بشری فطرت کے مطابق جسمانی پیکر کے اندر ان میں ہر ایک کا کردار جدا جدا ہوتا ہے اور ان کی شکلوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں اور ان کا مجموعہ ہی ایک جسم کہلاتا ہے۔ چنانچہ بعید نہیں کہ امت اسلامیہ کی تشبیہ جو ید واحدہ سے دی گئی ہے اس کی حقیقت یہی ہو، وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہو۔ ماضی میں مختلف اسلامی فرقوں اور مذاہب کے علماء ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی اختلاف اور تنازع کے زندگی بسر کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کیا کرتے تھے۔ بعض نے ایک دوسرے کی کلامی یا فقہی کتابوں کی شرحیں بھی لکھی ہیں، ایک دوسرے کی شاگردی بھی کیے، یہاں تک کہ بعض تو دوسرے کی تکریم اور احترام کی بنا پر بلند ہوئے اور ایک دوسرے کی رائے کی تائید کرتے نظر آئے، بعض نے بعض کو اجازہ روایت بھی دیا یا ایک دوسرے سے اجازہ روایت نقل کرتے تھے تاکہ ان کے فرقے اور مذہب کی کتابوں سے روایتیں بیان کر سکیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے اور انہیں امام بناتے، ایک دوسرے کو زکات دیتے، ایک دوسرے کے مذہب کو مانتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ تمام گروہ بڑے پیار محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے زندگی گزارتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، جبکہ ان کے درمیان تنقیدیں اور اعتراضات بھی ہوتے تھے، لیکن یہ تنقیدیں مہذب اور مؤدب انداز میں کسی علمی موضوع کے اوپر ہوا کرتی تھی۔ اس کے لیے زندہ اور تاریخی دلیلیں موجود ہیں جو اس عمیق اور وسیع تعاون پر دلالت کرتی ہیں۔ مسلم علماء نے اسی باہمی تعاون کے ذریعے اسلامی ثقافت اور میراث کو سیراب کیا ہے، انہی چیزوں کے ذریعے، یعنی انہی تعاون کے ذریعے مذہبی آزادی کے میدان میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں۔ بلکہ اسی مذہبی تعاون کے ذریعے دنیا میں قابل احترام بنے ہیں۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ علماء امت اسلامیہ ایک جگہ جمع نہ ہو سکے اور صلح و صفائی کے ذریعے کسی بھی مسئلے میں بحث و مباحثہ نہ کر سکے اور کسی اختلافی مسئلے میں اخلاص اور صدق نیت کے ساتھ غور و خوض نہ کر سکے۔ جیسے یہ بات کتنی معقول اور حسین ہے کہ ہر فرقہ اپنے عقائد اور فقہی و فکری موقف کو آزادانہ طور پر اور واضح فضا میں پیش کرے، تاکہ ان کے خلاف اتہام، اعتراضات، خصومت اور بیجا جوش میں آنے والا ماحول پیدا نہ ہونے پائے اور یہ ساری چیزیں واضح اور روشن ہو جائیں اور اس بات کو سبھی جان لیں کہ ہمارے درمیان مشترک اور اختلافی مسائل کیا کیا ہیں، تاکہ اس سے لوگ یہ بھی جان لیں کہ مسلمانوں کے درمیان ایسی چیزیں زیادہ ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے اور ان کے مقابلے میں اختلافی چیزیں بہت کم ہیں۔ اس سے مسلمانوں کے درمیان موجود اختلافات کے فاصلے کم ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں گے۔ اب ہم فرقہ امامیہ جعفریہ یعنی فرقہ شیعہ سے متعلق، گروہ شیعہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دور حاضر میں امامیہ گروہ یعنی شیعہ مسلمانوں کا ایک بڑا فرقہ ہے جس کی کل تعداد مسلمانوں کے تقریباً ایک چوتھائی ہے اور اس فرقے کی تاریخی جڑیں صدر اسلام کے اس دن سے شروع ہوتی ہیں جس دن سورہ بینہ کی یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیے وہی بہترین لوگ ہیں۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کے شانے پر رکھا، اس وقت اصحاب بھی وہاں موجود تھے۔ ہاں حضرت نے فرمایا، یا علی انت وشیعتک ہم خیر البریہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی زمین کی بہترین مخلوق ہیں۔ مذکورہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں دیکھیے تفسیر طبری جامع البیان، تفسیر در منصور مؤلفہ علامہ جلال الدین سیوطی، تفسیر روح المعانی مؤلفہ آلوسی بغدادی شافعی۔ اسی وجہ سے یہ فرقہ جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ میں ان کا پیرو ہونے کی بنا پر ان کی طرف منسوب ہے، شیعہ فرقے کے نام سے مشہور ہوا۔ شیعہ فرقہ کثیر تعداد میں ایران، عراق، پاکستان، ہندوستان جیسے ملکوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی طرح اس فرقے کی ایک بڑی تعداد خلیجی ممالک میں، ترکیہ، شام، لبنان، روس اور اس سے جدا ہونے والے جدید ممالک میں موجود ہے۔ نیز یہ فرقہ یورپی ممالک میں جیسے انگلینڈ، جرمنی، فرانس اور امریکہ میں بھی، اسی طرح افریقی ممالک اور مشرقی ایشیا میں بھی پھیلا ہوا ہے۔ ان مقامات پر ان کی اپنی مسجدیں اور علمی، ثقافتی اور سماجی مراکز بھی موجود ہیں۔ اس فرقے کے افراد اگرچہ مختلف ممالک، قوموں اور متعدد رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں اور تمام آسان یا مشکل میدانوں میں سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ باہم تعاون کرتے ہیں، اور یہ سب اس فرمان خدا پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوة، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، یا پروردگار عالم کے اس قول کے اوپر عمل کرتے ہیں، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی پابندی کرتے ہیں، المسلمون ید الواحد علی من سواہ، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک ہاتھ کی حیثیت رکھتے ہیں، یا کہ اس قول کی پیروی کرتے ہیں، المؤمنون کل جسد الواحد، مسلمان باہم ایک جسم کے مانند ہیں۔ پوری تاریخ اسلام میں دین خدا اور ملت اسلامیہ کے دفاع کے سلسلے میں اس فرقے کا ایک اہم اور واضح کردار رہا ہے۔ جیسے اس کی حکومتوں اور ریاستوں نے اسلامی ثقافت اور تمدن کی ہمیشہ خدمت کی ہے، اس فرقے کے علماء اور دانشوروں نے اسلامی میراث کو غنی بنانے اور اسے بچانے میں مختلف علمی کارنامے انجام دیے ہیں، تجرباتی اور مختلف علمی میدانوں میں جیسے تفسیر، عقائد، فقہ، اصول، اخلاق، درایہ، رجال، فلسفہ، موعظہ، حکومت، سماجیات، زبان و ادب، بلکہ طب، فزکس، کیمیا، ریاضیات، نجوم اور اس کے علاوہ بہت سے علوم میں لاکھوں کتابیں تحریر کی ہیں اور ان میدانوں میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ بہت سے علوم کے موجد اسی فرقے کے علماء اور دانشور نظر آتے ہیں۔ شیعہ فرقہ اس بات کا معتقد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اسے کسی نے جنم دیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ وہ جسم و جسمانیات کا مالک ہے، نہ جہت رکھتا ہے، نہ مکان رکھتا ہے، نہ زمان رکھتا ہے۔ تغیر، حرکت، صعود و نزول وغیرہ جیسے صفات صفات کمال اور صفات جمال و جلال کے شایع نشان نہیں ہیں، اس میں نہیں پائی جاتی۔ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور حکم اور تشریح صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، شریعت کا قانون بنانا صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہر طرح کا شرک چاہے وہ خفی ہو یا جلی ایک عظیم ظلم اور نہ بخشا جانے والا گناہ ہے۔ اور شیعوں نے یہ عقائد محکم عقل سے اخذ کیے ہیں، جن کی تائید و تصدیق اللہ کی کتاب اور سنت شریفہ سے ہوتی ہے۔ شیعوں نے اپنے عقائد کے درمیان میں ان احادیث پر تکیہ نہیں کیا ہے جن میں اسرائیلیات یعنی جعلی توریت اور انجیل اور مجوسیت کی گڑی ہوئی باتوں کی آمیزش ہے، جنہوں نے اللہ کو بشر کی مانند مانا ہے اور وہ اس کی تشبیح مخلوق سے دیتے ہیں، یا پھر اس کی طرح ظلم و جور اور لغو و عبث جیسے افعال کی نسبت دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں سے بلند و برتر ہے۔ یا یہ لوگ خدا کے پاک و پاکیزہ معصوم نبیوں کی طرف برائیوں اور قبیح باتوں کی نسبت نہیں دیتے۔ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا عادل اور حکیم ہے، اور اس نے عدل و حکمت سے تمام کائنات کو خلق کیا ہے، چاہے وہ جماد ہو یا نباتات، حیوان ہو یا انسان، آسمان ہو یا زمین، اس نے کوئی شے عبث اور بیکار خلق نہیں کی ہے، کیونکہ عبث یا بیکار ہونا نہ تنہا اس کے عدل و حکمت کے منافی ہے بلکہ اس کی الوہیت کے منافی بھی ہے، جس کا لازمہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے لیے تمام کمالات کا اثبات کیا جائے اور اس سے ہر قسم کے نقص کی نفی کی جائے۔ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے عدل و حکمت کے ساتھ ابتدائے خلقت ہی سے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو معصوم بنا کر بھیجا، پھر انہیں وسیع علم سے آراستہ کیا جو وحی کے ذریعے اللہ کی جانب سے انہیں عطا کیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ نوع بشر کی ہدایت اور اسے اس کی گمشدہ کمال تک پہنچانے کے لیے ہے، تاکہ اس کے ذریعے ایسی اطاعت کی طرف بھی اس کی رہنمائی کی جائے جو اسے جنتی بنانے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی خوشنودی اور اسے اس کی رحمت کا مستحق قرار دے دے۔ اور ان انبیاء اور مرسلین کے درمیان جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور ترین انبیاء ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے یا جن کے اسماء اور حالات سنت شریفہ میں ذکر ہوئے ہیں۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے دستورات پر اور اس کے عوامل کے اوپر عمل کرے اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کے قوانین کی پابندی کرے، وہ نجات یافتہ اور کامیاب ہے، اور وہی مستحق مدح و ثواب ہے، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور جس نے بھی خدا کی نافرمانی کی اور اس کے عوامر کو ٹھکرایا اور اللہ کے احکام کے بجائے دوسروں کے احکام کی پابندی کی، وہ مذمت کا مستحق ہے اور ہلاک ہوا ہے اور گھاٹا اٹھانے والوں میں ہے، چاہے وہ قریشی سید ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف میں آیا ہے. شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ثواب و عقاب ملنے کی جگہ روز قیامت ہے، جس دن حساب و کتاب، میزان و جنت نار، میزان جنت و نار سب کے سامنے ہوں گے، اور یہ مرحلہ برزخ اور عالم قبر کے بعد ہوگا. نیز عقیدہ تناسخ جس کے منکرین معاد قائل ہیں اس کو شیعہ باطل قرار دیتے ہیں، کیونکہ عقیدہ تناسخ سے قرآن کریم اور احادیث مطہرہ کی تکذیب ہوتی ہے. شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کی آخری فرد اور ان سب سے افضل نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہیں خداوند متعال نے ہر خطا اور لغزش سے محفوظ رکھا ہے اور ہر گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے معصوم قرار دیا ہے، چاہے قبل نبوت ہو یا بعد نبوت، چاہے تبلیغ کا مرحلہ ہو یا تبلیغ کے علاوہ کوئی اور کام، اور ان کے اوپر قرآن کریم نازل کیا تاکہ وہ حیات بشری کے لیے ایک دائمی دستور العمل قرار پائے. پس رسول اسلام نے رسالت کی تبلیغ کی اور امانت کو صداقت و اخلاص کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا، اور اس اہم اور قیمتی راستے میں ہر ممکن کوشش کی. شیعہ حضرات کے یہاں رسول اسلام کی شخصیت، آپ کے خصوصیات، معجزات اور آپ کے حالات سے متعلق سینکڑوں کتابیں موجود ہیں. نمونے کے طور کے اوپر دیکھیے کتاب الارشاد مؤلفہ شیخ مفید، اعلام الورا بعلام الہدا مؤلفہ تبرسی، موسوع بہار الانوار مؤلفہ علامہ مجلسی، اور موجودہ دور کے موسوع الرسول المصطفیٰ مؤلفہ محسن خاتمی. شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے نازل کیا گیا، جسے کچھ بزرگ صحابہ نے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت میں ہی آپ کے حکم سے تدوین کیا، جن میں سر فہرست حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. ان حضرات نے بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس کو لفظ بلفظ یاد بھی کیا، اور اس کے حروف و کلمات، نیز سورے اور آیات کی تعداد بھی مشخص اور معین کر دی. اس طرح یہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل تک منتقل ہوتا آ رہا ہے، اور آج مسلمانوں کے تمام فرقے رات دن اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. نہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی کمی، یہ ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے محفوظ ہے. شیعہ حضرات کے یہاں اس بارے میں بھی متعدد چھوٹی اور بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں.
أنا عائد عما جنيت وأرتجي
يا الله،
أنا عائد عما جنيت وأرتجي
يا الله،
عفو العفو ورحمة الرحمن، عفو العفو ورحمة الرحمن.
شيعة عقيدة رکھتے ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو تمام مسلمانوں کی رہبری کے لیے اپنا خلیفہ اور لوگوں کے لیے امام کے طور پر منصوب فرمایا، تاکہ علی ان کی سیاسی قیادت اور فکری رہنمائی فرمائیں، اور ان کی مشکلوں کو حل کریں، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کریں، اور ان کی تربیت کریں، اور یہ سب خدا کے حکم سے مقام غدیر خم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات کے آخری دور اور حج آخر کے بعد ان مسلمان حاجیوں کے جمع غفیر کے درمیان انجام پایا جو آپ کے ساتھ اسی وقت حج کر کے واپس آ رہے تھے، اور جن کی تعداد بعض روایات کی بنا پر 100,000 تک پہنچتی ہے. اس مناسبت سے قرآن کریم میں متعدد آیتیں نازل ہوئی ہیں. مثال کے طور پر یہ آیہ کریمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ آیت نمبر 67. یا یہ آیہ کریمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة مائدة آیت نمبر 3. یا یہ آیہ کریمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. سورة مائدہ آیت نمبر 3. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر لوگوں سے بیعت طلب کی، چنانچہ تمام لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی، اور ان بیعت کرنے والوں میں سب سے آگے مہاجرین و انصار کے بزرگ اور مشہور صحابہ کرام موجود تھے. مزید تفصیل کے لیے دیکھیے کتاب الغدیر، جس میں علامہ امینی نے مسلمانوں کے تفسیری اور تاریخی مصادر و مآخذ سے اس واقعے کو نقل کیا ہے. شیعوں کا عقیدہ ہے کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام کی ذمہ داری وہی ہے جو نبی کی ہوتی ہے، جیسے امت کی قیادت و ہدایت، تعلیم و تربیت، احکام کو بیان کرنا اور ان کے مشکلات کو حل کرنا، نیز سماجی اہم امور میں ان کے مسائل کو حل کرنا. لہذا یہ ضروری ہے کہ امام اور خلیفہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس پر بھروسہ اور اعتبار کرتے ہوں، تاکہ وہ امت کو امن و امان کے ساحل تک پہنچا سکے. بس امام تمام صلاحیتوں اور صفات میں نبی جیسا ہونا چاہیے، جیسے عصمت اور وسیع علم، کیونکہ امام کے فرائض بھی نبی ہی کی طرح ہوتے ہیں. البتہ وحی اور نبوت کے علاوہ، کیونکہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی، آپ ہی خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، نیز آپ کا دین خاتم الادیان ہے، اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اور کتاب آخری کتاب ہے. نہ آپ کے بعد کوئی نبی، اور نہ آپ کے دین کے بعد کوئی دین، اور اسی طرح نہ آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت آنے والی ہے. شیعوں کے ہاں اس سلسلے میں بھی متعدد اور مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں. شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امت کو سیدھی راہ پر چلانے والے معصوم قائد اور ولی کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے، تاکہ رسول کے بعد امامت اور خلافت کا منصب صرف حضرت علی علیہ السلام پر ہی نہ ٹھہر جائے، بلکہ قیادت کے اس سلسلے کو طویل مدت تک قائم رہنا ضروری ہے، تاکہ اسلام کی جڑیں مضبوط اور اس کی بنیادیں محفوظ ہو جائیں، اور جو خطرات اس کے اصول اور قواعد ہی کو نہیں بلکہ ہر الہی عقیدے اور خدائی نظام کے سامنے منہ کھولے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے اسے بچایا جا سکے. اور اس کے لیے تمام ائمہ مختلف اور متعدد دور میں امت کی رہبری کر کے اپنی سیرت، تجربات اور مہارت کا ایسا عملی نمونہ پیش کر سکیں جس کی مدد سے بعد میں تمام حالات سے نمٹا جا سکے. شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سبب اور اسی بلند پایا حکمت کی بنا پر اللہ کے حکم کی خاطر حضرت علی علیہ السلام کے بعد 11 امام معین فرمائے. شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سبب اور اسی بلند پایا حکمت کی بنا پر اللہ کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کے بعد 11 امام معین فرمائے، لہذا حضرت علی علیہ السلام کو ملا کر کل 12 امام ہیں، جیسا کہ ان کی تعداد کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں واضح تذکرہ بھی موجود ہے. یہ وہ ائمہ ہیں جن میں سب کا تعلق قریش سے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مختلف الفاظ کے ساتھ اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، البتہ ان کے اسماء اور خصوصیات کا تذکرہ نہیں ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الدین لا یزال ماضیا قائما عزیزا منیعا ما کان فیہم 12 امیرا او خلیفۃ کلہم من قریش. بخاری اور مسلم دونوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک دین اسلام اس وقت تک غالب، قائم اور مضبوط رہے گا جب تک کہ اس میں 12 امیر یا 12 خلیفہ رہیں گے، اور یہ سب قریش سے ہوں گے. بعض نسخوں میں بنی ہاشم بھی آیا ہے، اور کتب صحائے ستہ کے علاوہ دوسری کتب فضائل و مناقب اور شعر و ادب میں ان حضرات کے اسماء بھی اور نام بھی ذکر کیے گئے ہیں. یہ احادیث اگرچہ ائمہ 12، جو کہ حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد ہیں، ان کے بارے میں نص نہیں کرتی، لیکن یہ تعداد اسی سلسلے پر منطبق ہوتی ہے جو شیعہ کا عقیدہ ہے، اور اس کی کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی مگر صرف اسی عقیدے سے جس کے شیعہ معتقد ہیں. شیعوں کا جعفری فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ائمہ اثنا عشر یعنی 12 اماموں سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں. یہ پہلے امام ہیں اور ان کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں جو حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ کے بیٹے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. ان کے بعد امام زین العابدین علی ابن الحسین, ان کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام, ان کے بعد امام جعفر صادق, ان کے بعد امام موسی کاظم, ان کے بعد امام علی ابن موسی رضا, ان کے بعد امام محمد ابن علی التقی, ان کے بعد امام علی ابن محمد الحادی, ان کے بعد امام حسن ابن علی العسکری, ان کے بعد امام محمد ابن الحسن المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف و علیہ السلام. یہ سب کے سب 12 ائمہ ہیں. یہی وہ اہل بیت ہیں جنہیں رسول خدا نے بحکم خدا امت اسلام کا قائد قرار دیا ہے, کیونکہ یہ تمام خطاؤں اور گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں. یہی حضرات اپنے جد کے وسیع علم کے وارث ہیں اور ان کی مودت اور پیروی کا حکم پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے, جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. اے رسول, آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کے عوض کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. یا یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایماندارو, تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس سلسلے میں حدیث اور تفسیر اور فضائل کی کتابیں جو تمام فریقین سے تعلق رکھتی ہیں اور دوسری کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں. شیعہ جعفری فرقہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ائمہ اطہار وہ ائمہ ہیں جن کے دامن پر تاریخ نہ کوئی لغزش لکھ سکی اور نہ کسی خطا کا دھبا ثابت کر پائی, نہ قول میں اور نہ عمل میں. انہوں نے اپنے کثیر علم کے ذریعے امت مسلمہ کی خدمت کی اور اپنی عمیق معرفت سالم فکر کے ذریعے عقیدہ و شریعت, اخلاق و آداب, تفسیر و تاریخ اور مستقبل کے لائحہ عمل کو صحیح رخ عطا فرمایا اور ہر میدان میں اسلامی ثقافت کو محفوظ کیا. انہوں نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے چند ایسے منفرد, ممتاز اور نیک سیرت افراد کی تربیت فرمائی جن کے فضل و علم اور حسن و کمال کے ذریعے دوسروں نے بھی ہدایت پائی. شیعہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں اگرچہ امت اسلامیہ نے ان ائمہ اطہار کو سیاسی قیادت سے دور رکھا, لیکن انہوں نے پھر بھی عقائد کے اصولوں اور شریعت کے قواعد اور احکام کی حفاظت کر کے اپنی فکری اور اجتماعی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے ادا کیا. چنانچہ امت مسلمہ اگر انہیں سیاسی قیادت کا موقع دیتی, جسے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے انہیں سونپا تھا, تو یقیناً اسلامی امت سعادت و عزت اور عظمت کے کمال پر پہنچ جاتی اور یہ امت متحد و متفق اور ہمیشہ ایک رہتی اور کسی طرح کے جھگڑے, اختلاف, نزاع, لڑائی اور کشت و کشتار اور رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا. اس سلسلے میں کتاب الامام الصادق والمذاہب الاربعہ کی 3 جلدیں اور دوسری کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں. شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مذکورہ وجہ اور عقائد کی کتابوں میں پائی جانے والی بہت سی نقلی اور عقلی دلیلوں کی بنا پر اہل بیت کا اتباع واجب ہے اور ان کے راستے اور طریقے کو اپنانا ضروری ہے, کیونکہ انہی کا طریقہ وہ طریقہ ہے جسے امت اسلامیہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین فرمایا اور ان سے تمسک کرنے کا حکم حدیث ثقلین کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا, جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا, جسے صحیح مسلم اور دیگر دسیوں مسلم علماء و محدثین نے ہر صدی میں نقل کیا ہے. دیکھیے رسالہ حدیث ثقلین مؤلفہ ویشنوی, جس کی تصدیق جامع ازہر کے شریف نے تقریباً 40 سال پہلے بھی کی ہے اور اس کتاب کو سراہا ہے. گزشتہ انبیاء کی حیات میں بھی خلیفہ جانشین اور وصی بنانے کا یہی معمول تھا. دیکھیے اثبات الوصیہ مؤلف مسعودی اور فریقین کی دیگر کتابیں جو احادیث اور تفسیر اور تاریخ سے متعلق ہیں. جعفر شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت اسلامیہ پر یہ واجب ہے کہ وہ ان امور میں تحقیق اور بحث و مباحثہ کرے لیکن کسی پر سب و شتم نہ کرے. الزام و اتہام اور کسی کو ڈرانے اور دھمکانے کے بجائے تمام اسلامی فرقوں کے علماء و مفکرین پر لازم ہے کہ وہ علمی اجتماع میں شرکت کریں اور صلح و صفا اور اخلاص کے ساتھ گفتگو کریں اور اپنے شیعہ مسلمان بھائیوں کے ان نظریات پر غور و خوض کریں جن پر وہ قرآن، صحیح اور متواتر حدیثوں، تاریخی مباحثہ اور دلائل اور رسول اور آن حضرت کے بعد کے سیاسی و سماجی پس منظر کے مطابق استدلال پیش کرتے ہیں. شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ اور جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، چاہے وہ عورت ہوں یا مرد، انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے. نشر اسلام کی راہ میں اپنی جان و مال کی قربانیاں پیش کی ہیں. لہذا تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کا احترام کریں اور ان کی گراں قدر خدمات کا اعتراف کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام صحابہ مطلق طور سے عادل تھے اور ان کے بعض اعمال یا نظریات تنقید اور اعتراض سے مافوق ہیں، کیونکہ صحابہ بھی بشر ہیں اور ان سے بھی غلطی اور بھول چوک ہوتی ہے. چنانچہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ان میں سے بعض حضرات راہ مستقیم سے دور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی آپ کے راستے سے دور ہو گئے. بلکہ قرآن مجید نے اپنی بعض آیات اور سوروں میں، جیسے سورہ منافقون، احزاب، حجرات، تحریم، فتح، سورہ محمد اور سورہ براءت میں اس بات کی باقاعدہ تصریح کی ہے. لہذا ان بعض صحابہ حضرات کے اعمال پر جائز اور مہذب انداز میں تنقید کرنا ہرگز کفر کا سبب نہیں قرار پا سکتا، کیونکہ کفر و ایمان کا معیار واضح ہے اور ان دونوں کا محور و مرکز روشن ہے، اور وہ توحید و رسالت، ضروریات دین جیسے نماز، روزہ، حج کے وجوب اور شراب اور جوئے کی حرمت سے انکار کرنا، البتہ قلم اور زبان کو بدتمیزی اور بھونڈی باتوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہے. کیونکہ یہ باتیں ایک مہذب مسلمان جو سیرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتا ہو، اس کے لیے زیب نہیں دیتی. بہرحال اس کے باوجود اکثر صحابہ صالح اور مصلح تھے جو لائق احترام اور مستحق اکرام ہیں. لیکن اس کے باوجود صحابہ کو جرح و تعدیل کے قواعد پر اس لیے تولا جاتا ہے تاکہ صحیح اور قابل اعتماد سنت سے واقفیت حاصل ہو جائے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی طرف بہت زیادہ کذب اور بہتان منسوب کیا گیا، جیسا کہ یہ بات تمام لوگ جانتے ہیں، اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کے واقع ہونے کی خبر بھی دی تھی، اور اس بات کے بارے میں دونوں فریق کے علماء حضرات نے اہم کتابیں لکھی ہیں، جیسے سیوطی اور ابن جوزی وغیرہ، تاکہ وہ احادیث جو واقعاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوئی ہیں اور جو حدیثیں گڑھ کر آپ کی طرف منسوب کی گئی ہیں، ان کے درمیان امتیاز پیدا ہو سکے. شیعہ امام مہدی منتظر کے وجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس بارے میں کثیر روایات رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں کہ وہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہوں گے اور امام حسین علیہ السلام کے 9 فرزند ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے 8 فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، جن کی وفات سن 260 میں ہوئی، اور آپ کو خدا نے صرف ایک بیٹا عنایت کیا تھا جس کا نام محمد تھا. چنانچہ آپ ہی امام مہدی ہیں اور جن کی کنیت ابوالقاسم ہے. آپ کو موثق مسلمانوں نے دیکھا ہے، قابل اعتماد مسلمانوں نے آپ کی زیارت کیے اور آپ کی ولادت، خصوصیات اور امامت اور آپ کی امامت پر آپ کے والد کی طرف سے نس کی خبر دی ہے۔ آپ اپنی ولادت کے 5 سال بعد لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے کیونکہ دشمنوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن خداوند متعال نے آپ کو اس لیے ذخیرہ کر کے رکھا ہے تاکہ آخری زمانے میں عدل و انصاف کی بنیاد پر اسلامی حکومت قائم کریں اور زمین کو ظلم و فساد سے پاک کر دیں، اسی طرح سے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اور یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں کہ آپ کی عمر اس قدر طولانی کیسے ہو گئی، کیونکہ قرآن مجید اس وقت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر دے رہا ہے، جبکہ ان کی ولادت کو اس وقت 2600 برس گزر چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اور حضرت خضر نبی بھی ابھی تک موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے اور اس کی مشیت پوری ہونے والی ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کیا اس نے حضرت یونس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے۔ چنانچہ اہل سنت کے اکثر بزرگ اور جلیل القدر علماء حضرت امام مہدی کی ولادت اور ان کے وجود کے قائل ہیں، اور انہوں نے ان کے اوصاف اور والدین کے نام کا ذکر کیا ہے۔ مثلا عبد المؤمن شبلنجی اپنی کتاب نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار میں، ابن حجر حیثمی مکی شافعی نے اپنی کتاب السوائق المحرقہ میں لکھا ہے کہ ابو القاسم محمد الحجہ کی عمر ان کے والد کی وفات کے وقت 5 سال کی تھی، لیکن خدا نے اسی سن میں آپ کو حکمت عطا کی اور ان کا نام قائم منتظر ہے۔ قندوزیہ حنفی بلخی نے اپنی کتاب ینابیع المودہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب دور خلافت عثمانیہ میں ترکی میں آستانے سے شائع ہوئی تھی۔ سید محمد صدیق حسن قنوجی بخاری نے اپنی کتاب الازاء لما کانا وما یکون بین یدی الساعہ میں اس امام کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہیں متقدمین علماء کے اقوال، اور متاخرین میں ڈاکٹر مصطفیٰ رافعی نے اپنی کتاب اسلامنا میں لکھا ہے، چنانچہ جب انہوں نے مسئلے ولادت کی بحث کی ہے تو بڑی طویل و تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور اس بارے میں ان تمام اعتراضات اور شبہات کے جواب دیے ہیں جو امام کے طول عمر، آپ کی ولادت، آپ کی زندگی اور آپ کے ظہور سے متعلق ہیں۔ جعفری فرقے والے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اپنے مال میں سے زکات اور خمس ادا کرتے ہیں، اور مکہ مکرمہ جا کر ایک بار بطور واجب حج بیت اللہ الحرام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مستحب عمرہ و حج ادا کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور اولیاء خدا و رسول سے محبت کرتے ہیں، اور خدا و رسول کے دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہر اس کافر و مشرک سے جہاد کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور ہر اس حاکم سے جنگ کرتے ہیں جو قہر و غلبہ کے ذریعے امت مسلمہ پر مسلط ہو گیا ہے، اور اس دین اسلام کی موافقت کرتے ہوئے تمام اقتصادی، سماجی اور تمام گھریلو مشغلوں اور سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں، جیسے تجارت، اجارہ، نکاح، طلاق، میراث، تربیت و پرورش، رضاعت اور حجاب وغیرہ، اور ان سب چیزوں کے احکام کو اجتہاد کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، جنہیں متقی اور پرہیزگار علماء کتاب، سنت صحیحہ اور اہل بیت علیہ السلام سے ثابت شدہ احادیث اور عقل و اجماع کے ذریعے استنباط کرتے ہیں۔ شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام یومیہ فرائض کے اوقات معین ہیں، اور یومیہ نماز کے لیے 5 وقت ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور افضل یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے مخصوص وقت میں انجام دیا جائے، مگر یہ کہ نماز ظہر و عصر اور نماز مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عذر، مرض، بارش اور سفر کے بغیر ان نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں نقل ہوا ہے، اور یہ امت مسلمہ کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے، خاص طور سے ہمارے زمانے میں یہ ایک فطری اور عام سی بات ہے. شیعہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح اذان دیتے ہیں، البتہ جب جملہ حی علی الفلاح آتا ہے تو اس کے بعد جملہ حی علی خیر العمل بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ حصہ اذان میں کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر نے اپنے اجتہاد کی بنا پر اس کی یہ علت بتاتے ہوئے کہ چونکہ اس سے مسلمان جہاد کرنے سے رک جائیں گے، اس کو اذان سے حذف کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ مسلمان اس سے یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ نماز ہی بہترین عمل ہے، لہذا جہاد کی طرف پھر کوئی رغبت نہیں کرے گا، اس لیے اسے اذان سے حذف کر دیا جائے تو بہتر ہے. جیسا کہ علامہ قوشتی اشعری نے اپنی کتاب شرح تجرید الاعتقاد میں اور المصنف میں کندی اور کنز العمال میں متقی ہندی وغیرہ نے اسے نقل کیا ہے. اس کے علاوہ حضرت عمر نے ایک اور جملے کا اضافہ کیا جو اذان میں آج بھی کہا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، جبکہ یہ جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، کتب احادیث و تاریخ اس کی گواہ ہے. جبکہ عبادت اور اس کے مقدمات اسلام میں شارع کے امر اور اس کے اذن کے اوپر موقوف ہوتے ہیں، یعنی شریعت میں ہر عمل کے لیے قرآن اور سنت سے نص خاص یا نص عام موجود ہونی چاہیے، اور اگر کسی عمل کی نص نہ ہو تو وہ مردود اور بدعت ہے، جسے اس کے انجام دینے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا، کیونکہ عبادت میں کسی چیز کی زیادتی یا کمی ممکن نہیں ہے. تمام شرعی امور میں کسی کی ذاتی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے. البتہ شیعہ حضرات جو اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، تو یہ ان روایات کی بنا پر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، اور ان میں یہ تصریح موجود ہے کہ محمد الرسول اللہ کہیں بھی ذکر نہیں ہوا ہے یا باب جنت پر نہیں لکھا گیا ہے، مگر یہ کہ اسی کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ ضرور لکھا گیا ہے. اور یہ جملہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ شیعہ علی کو نبی بھی نہیں سمجھتے، سجائے کہ وہ آپ کی ربوبیت اور الوہیت کے معاذ اللہ قائل ہوں. لہذا توحید و رسالت کی شہادت کے بعد تیسری شہادت علی ولی اللہ کہنا جائز ہے، اس امید میں کہ یہ بھی مطلوب پروردگار ہوگا، البتہ اس کو جز اور وجود کے قصد سے انجام نہ دیا جائے. یہی شیعوں کے اکثر علماء کا فتویٰ ہے. بس یہ زیادتی بغیر قصد جزئیت یعنی اذان کا جز مانے بغیر انجام دی جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا. لہذا یہ ایسا نہیں ہے کہ شرع میں اس کی کوئی اصل موجود نہ ہو، اس لیے یہ بدعت ہے. شیعہ زمین اور مٹی یا کنکر اور پتھر یا زمین کے اجزاء اور نباتات وغیرہ پر سجدہ کرتے ہیں، اور دری، قالین یا چادر اور کپڑے اور کھائی جانے والی چیزوں اور زیورات پر سجدہ نہیں کرتے. کہ اس سلسلے میں کثیر تعداد میں شیعہ و سنی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مٹی اور زمین پر سجدہ کرتے تھے، بلکہ آپ مسلمانوں کو حکم بھی یہی دیتے تھے. چنانچہ ایک روز جناب بلال نے اپنے امامے کے کونے پر سخت گرمی سے بچنے کے لیے سجدہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کے امامے کو پیشانی سے الگ کر کے فرمایا، ترب جبینک یا بلال، اے بلال اپنی پیشانی کو زمین پر رکھو. اسی طرح کی روایت جناب صہیب اور رباح کے بارے میں بھی نقل کی گئی ہے، ترب وجہک یا صہیب و ترب وجہک یا رباح. دیکھیے صحیح بخاری اور کنز العمال یا المصنف مؤلف عبد الرزاق صنعانی یا السجود علی الارض مؤلف کاشف الغطاء. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر یہ ارشاد فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں آیا ہے، جو اعلت لی الارض مسجدم و طہورا، میرے لیے زمین کو مسجد اور طاہر و مطہر بنایا گیا ہے. اور پھر مٹی پر سجدہ کرنا اور پیشانی کو زمین پر رکھنا یہی خدا کے سامنے سجدہ کرنے کا سب سے مناسب طریقہ ہے، کیونکہ معبود کے سامنے یہی خشوع و خضوع کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اسی طرح خاک پر سجدہ کرنا انسان کو اس کی اصل حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ وہ اسی سے وجود میں آیا ہے۔ کیا خداوند متعال نے نہیں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پلٹا کر لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ بے شک سجدہ خضوع کی آخری حد کا نام ہے، اور خضوع کی آخری منزل مصلی، فرش، کپڑے اور قیمتی جواہرات پر سجدہ کر کے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بدن کی اشرف ترین جگہ یعنی پیشانی کو پست ترین جگہ یعنی مٹی پر رکھنا ہی افضل ہے۔ البتہ اس مٹی کو پاک ہونا چاہیے۔ اسی طہارت کی تاکید کی بنا پر شیعہ لوگ اپنے ساتھ مٹی کا پاک ڈھیلا جیسے سجدہ گاہ وغیرہ رکھتے ہیں، اور بعض اوقات یہ مٹی تبرک کے طور پر مقدس جگہ سے لیتی ہیں، جیسے زمین کربلا جس میں فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، جیسا کہ بعض صحابہ مکے کے کنکر اور پتھر وغیرہ کو سفر میں اپنے سجدے کے لیے اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ دیکھیے الیواقیت والجواہر شعرانی انصاری مصری۔ البتہ شیعہ نہ اس پر اصرار کرتے ہیں اور نہ اس چیز پر ہمیشہ پابند رہتے ہیں، بلکہ وہ ہر پاک مٹی اور پتھر کے اوپر بغیر کسی تردد کے سجدہ کرتے ہیں، جیسے مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے فرش اور وہاں پر لگے ہوئے پتھر کے اوپر۔ اسی طرح شیعہ نماز میں اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نہیں رکھتے، کیونکہ رسول اسلام نے نماز میں یہ کام انجام نہیں دیا، اور یہ بات قطعی نص کے ذریعے ثابت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنی مالکی حضرات بھی یہ فعل انجام نہیں دیتے۔ شیعہ وضو میں دونوں ہاتھوں کو اوپر کی جانب سے کوہنیوں سے انگلیوں کے سرے تک دھوتے ہیں اور اس کے برخلاف نہیں کرتے، کیونکہ یہ طریقہ انہوں نے اپنے ائمہ اطہار سے اخذ کیا ہے، اور ائمہ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام اپنے جد کی باتوں کو دوسروں سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے جد یہ کام کیسے کیا کرتے تھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح انجام دیتے تھے، اور انہوں نے آئے وضو کی یہ تفسیر کی ہے کہ الا آئے وضو میں ماں کے معنی میں آیا ہے، جیسا کہ شافعی صغیر نے اپنی کتاب نہایت المحتاج میں یہی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ اپنے پیروں اور سر کو دھونے کے بجائے ان کا مسح کرتے ہیں، جس کا سبب ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، اور یہی طریقہ ابن عباس کا تھا، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، الوضوء غسلتان و مسحتان او مغسولان او ممسوحان، وضوء صرف دو چیزوں کا دھونا اور دو ہی چیزوں کا مسح کرنا ہے۔ دیکھیے سنن مسانید تفسیر فخر رازی آئے وضو کی تفسیر کے ذیل میں۔
صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
شیعہ کے کہتے ہیں کہ متع یعنی وقتی شادی کرنا نص قرآنی کی بنا پر جائز ہے، کیونکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پس جو بھی ان عورتوں سے تمتع کرے ان کی اجرت انہیں بطور فریضہ دے دے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متع کرتے تھے، اور تمام صحابہ عہد خلافت حضرت عمر کے نصف دور تک متع کرتے تھے، کیونکہ متع بھی شرعی شادی ہے جو دائمی شادی کے مندرج ذیل احکام میں بالکل اسی طرح کی ہے۔ الف، متع میں بھی عورت شوہردار نہ ہونا چاہیے، اور صیغوں کا اسی طرح پڑھنا ضروری ہے کہ ایجاب عورت کی جانب سے اور قبول مد کی طرف سے ہو۔ بے، دائمی شادی کی طرح متع میں بھی عورت کو کچھ مال دینا ضروری ہے، جسے دائمی شادی میں مہر کہتے ہیں اور متعے میں اجر کہتے ہیں، جیسا کہ قرآنی نص کے مطابق ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ جین، دائمی شادی کی طرح متع میں بھی مد سے جدا ہونے کی صورت میں عورت پر عدہ رکھنا ضروری ہے۔ دال، متع میں بھی جدائی کے بعد عورت پر دائمی عقد کی طرح عدہ ضروری ہے۔ اسی طرح متع سے وجود میں آنے والی اولاد بھی دائمی شادی کی طرح متع کرنے والے مرد یعنی باپ سے ملحق ہوگی۔ نیز متع میں بھی دائمی عقد کی طرح عورت ایک مرد سے زیادہ مردوں سے ایک وقت میں متع نہیں کر سکتی ہے۔ متع میں دائمی عقد کی طرح باپ اور اولاد، نیز اولاد اور ماں کو ایک دوسرے کی میراث ملے گی۔ متع دائمی شادی سے حسب ذیل چند امور میں فرق کرتا ہے۔ الف، متع میں مدت معین ہوتی ہے لیکن دائمی شادی میں مدت معین نہیں ہوتی۔ بے، متع والی عورت کا نفقہ مرد پر واجب نہیں ہے، عورت مرد سے میراث لینے کا حق نہیں رکھتی۔ جی، متع کرنے والے زوجہ و شوہر کے درمیان میراث نہیں ہوتی۔ دال، متع میں طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مقررہ مدت تمام ہونے کے بعد یا طرفین کے اتفاق سے بقیہ مدت بخشنے کے بعد خود بخود جدائی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی شادی کی تشریع کرنے کی چند حکمت ہیں۔ پہلے تو یہ کہ جائز اور مشروط طریقے سے عورت اور مرد کی جنسی احتیاج کا راستہ فراہم ہو، تاکہ جو لوگ بعض اسباب کی بنا پر دائمی شادی نہیں کر سکتے، یا جو لوگ زوجہ کی وفات یا کسی اور سبب کی بنا پر عورت سے محروم ہو چکے ہیں، یا عورت ان اسباب کی بنا پر مرد سے محروم ہو گئی ہے اور یہ لوگ زندگی کو شرافت اور راحت کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تو متع ان کے لیے آسان راستہ ہے۔ دوسرے، متع دراصل سماجی عظیم مشکلات کو حل کرنے کے لیے تشریع کیا گیا ہے، تاکہ اسلامی معاشرہ اخلاقی برائیوں میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ تبھی اس متعے کے ذریعے انسان شادی سے پہلے جائز طریقے سے ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان سکتا ہے، جو ممکن ہے آئندہ کے لیے مفید اور نتیجہ بخش ہو، اور اس کے بعد انسان فعل حرام میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح زنا، جنسی دباؤ اور رسوائی یا دوسرے حرام امور میں مبتلا نہیں ہوتا، جیسے مشت زنی وغیرہ، جو ایک زوجہ پر صبر نہیں کر سکتا، یا اقتصادی اور معیشتی مشکلات کی بنا پر یا ایک سے زیادہ عورتوں کا خرچ نہیں چلا سکتا وغیرہ وغیرہ، اور وہ حرام کام بھی نہیں کرنا چاہتا، تو اس کے لیے متع ایک آسان راستہ ہے۔ بہرحال یہ شادی بھی قرآن اور حدیث سے مستند ہے، اور صحابہ نے اس پر ایک زمانے تک عمل کیا ہے۔ چنانچہ اگر یہ شادی زنا شمار کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا، رسول اور صحابہ نے زنا کو حلال سمجھا، اور اس کے انجام دینے والے ایک زمانے تک زنا کرتے رہے، معاذ اللہ۔ مزید یہ کہ اس حکم کا نسخ ہونا بھی معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس کا نسخ ہونا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور نہ کوئی قطعی اور صریح دلیل اس پر موجود ہے۔ بہرحال شیعہ امامیہ اس شادی کو نص قرآن اور سنت رسول کی بنا پر مباح سمجھتے ہیں، لیکن دائمی شادی اور تشکیل خانوادہ یعنی اپنا گھر آباد کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ایسی شادی قوی اور سالم معاشرے کی اساس و بنیاد ہے، اور وقتی شادی کی طرف زیادہ رغبت نہیں رکھتے، جسے شریعت میں متع کہتے ہیں، اگرچہ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے یہ حلال اور جائز ہے۔ اور اس مقام پر یہ ذکر کر دینا بھی مناسب ہے کہ شیعہ امامیہ کتاب و سنت اور تعلیم ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی بنا پر عورت کے حقوق کا احترام کرتے ہیں اور انہیں بڑی اہمیت دیتے ہیں، نیز ان کے حقوق کا لحاظ کرتے ہیں اور ان سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ ملکیت، نکاح، طلاق، گود لینے اور پرورش کرنے، دودھ پلانے جیسے مسائل کے ساتھ ساتھ عبادات اور معاملات کے لیے نہایت اعلیٰ احکام جو ان کے ائمہ علیہ السلام سے نقل ہوئے ہیں، وہ سب ان کی فقہ میں پائے جاتے ہیں. شیعہ جعفری فرقے زنا، لواط، سود خوری، نفس محترمہ کا قتل، شراب نوشی، جوا، بلوا بغاوت، مکر و فریب، دھوکہ دھڑی، ذخیرہ اندوزی، ناپ تول میں کمی، غصب، چوری، خیانت، کینہ و کھوٹ، رقص و غنا، اتہام، بہتان، چغل خوری، فساد پھیلانا، مومن کو اذیت دینا، غیبت کرنا، گالی گلوج، کذب و بہتان اور ان کے علاوہ تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو حرام جانتے ہیں اور ہمیشہ ان گناہوں سے دور رہتے ہیں اور حتی الامکان ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لاتے ہیں، جیسے تصنیف، تالیف، کتابوں کی نشر و اشاعت اور اخلاقی اور تربیتی منصوبے بنانا، مجلسیں قائم کرنا، اجتماعات قائم کرنا یا نماز جمعہ کے خطبے اور دوسری چیزوں کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرنا. شیعہ اخلاقی فضائل اور مکارم اخلاق کو نہایت اہمیت دیتے ہیں اور موعظہ وغیرہ سے عشق کرتے ہیں اور ان کے سننے کے لیے دلچسپی سے حاضر ہوتے ہیں اور اس کے لیے اپنے گھروں، مسجدوں، میدانوں میں جلسے، مجلسیں اور اجتماعات منعقد کرتے ہیں. اسی بنا پر عظیم فوائد اور مطالب پر مشتمل وہ دعائیں پڑھتے ہیں جو اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت عصمت و طہارت سے نقل ہوئی ہیں، جیسے دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ ثمالی، دعائے سماعت، دعائے جوشن کبیر، دعائے مکارم اخلاق، دعائے افتتاح جو ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہے. اور ان دعا کے عظیم مضامین پر مشتمل مناجات کو نہایت خشوع اور خضوع اور ایک خاص گریہ و زاری کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ دعائیں نفس کو پاکیزہ بناتی ہیں اور ان کے ذریعے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. یہ تمام دعائیں ہماری دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں. شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو دور قدیم و جدید میں جن مشکلات یا جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ صرف ان دو چیزوں کا نتیجہ ہے. ایک، اہل بیت عصمت و طہارت جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں، انہیں بھلا دینا جبکہ وہ در حقیقت قیادت و رہبری کی صلاحیت اور لیاقت رکھتی ہیں. اسی طرح ان کے ارشادات اور تعلیمات کو فراموش کر دینا، بالخصوص قرآن مجید کی تفسیر ان سے ہٹ کر بیان کرنا. دو، اسلامی فرقوں اور مذاہب کے درمیان اختلاف، تفرقہ اور لڑائی جھگڑا. یہی وجہ ہے کہ شیعہ فرقہ ہمیشہ ملت اسلامیہ کی صفوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے اور تمام لوگوں کی طرف پیار، محبت، دوستی اور بھائی چارگی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان فرقوں اور مذاہب کے احکام اور ان کے نظریات اور ان کے علماء کے اجتہاد کا بھی احترام کرتا ہے. چنانچہ اس راہ میں شیعہ جعفری فقہا ابتدائی صدیوں سے ہی اپنی فقہی، تفسیری اور کلامی کتابوں میں غیر شیعہ فقہا کے نظریات کا ذکر کرتے آئے ہیں، جیسے شیخ طوسی کی کتاب فقہ میں الخلاف، شیخ طبرسی کی کتاب تفسیر میں مجمع البیان، جن کی تعریف جامع ازہر کے بزرگ علماء نے بھی کی ہے، یا علم کلام میں شیخ نصیر الدین طوسی کی کتاب تجرید الاعتقاد، جس کی شرح عالم اہل سنت علاء الدین قوشتیہ اشعری نے کی ہے. آخر میں ہم تمام برادران ایمانی اور تمام برادران اسلامی سے اتحاد و یگانگت، محبت اور دوستی اور اتفاق اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی روحانی اور ایمانی فضا میں رخصت ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.